بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو محبت و ولایت اہل بیت پر ثبات قدم عطا فرمائے دوسری صلوات بلند تر بھیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے متمسک فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ بند فرمائے تیسری صلوات مل کے بآواز بلند بھیجیے عزیزان محترم مجلس ایصال ثواب ہے ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور مجلس ایصال ثواب ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کوئی تھا کہ جو ہمارے درمیان تھا اب وہ اپنے جسم کے ساتھ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن اس کی روح اس کی حقیقت اس کے اعمال اس کی توجہ اس کی نیت اس کے ارادے وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں فرق یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا مجلس ادا در حقیقت ہمیشہ مقدمتاً جو کلمات ادا کرتا ہوں ہر مجلس ایصال ثواب میں ان کی تکرار کر رہا ہوں مجلس ادا جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے اور آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے مجلس ادا ہم فرش نشینوں کو عرش نشین بنانے کا انتظام ہے اس لیے کہ ہم جس فرش پہ بیٹھے ہیں یہ ان کا فرش ہے جو عرش نشین ہیں لہذا مجلس ادا ہمیں وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان عرش نشینوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں مجلس ادا دنیا کے مار کھائے ہوئے دنیا کے غفلت زدہ اور دھوکہ زدہ انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا کام انجام دیتی ہے مجلس ادا قرآن و اہل بیت کے نور کو ہمارے اندر جگہ دیتے ہوئے ہماری دنیا کو منور کرتی ہے اور ہمیں عالم آخرت کے لیے اپنے عمل اور اہل بیت کی محبت کے سہارے تیاری کرنے کا سبق سکھاتی ہے لہذا یہ مجلس ادا بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی اور آخری جملہ عرض کروں اور اپنی گفتگو کا آغاز کروں مجلس ادا مجھے دور اندیش بناتی ہے ہم سب کو دور اندیش بناتی ہے یعنی وہ چیزیں کہ جو معمولاً ہمیں ہم عام انسانوں کو نظر نہیں آتی مجلس ادا میں بیٹھ کر اس فرش ادا میں بیٹھ کر انسان اس دنیا کو نہیں اس دنیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے اسے اپنی قبر و قیامت یاد آنے لگتی ہے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجلس ایصال ثواب میں بیٹھ کر ایصال ثواب کریں تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ مجلس ادا میری اور آپ کی منعقد کی جا رہی ہے ابھی میرے ہاتھ کھلے ہیں میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں ذکر کر سکتا ہوں، میں اپنے اعمال بجا لا سکتا ہوں، لیکن جب مر جاؤں گا تو میرا جسم ختم ہو جائے گا جس سے میں اعمال بجا لاتا تھا۔ لہذا مجلس ادب مجھے متوجہ کر رہی ہے، بیدار کر رہی ہے کہ ہر انسان، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سورہ حشر میں ارشاد ہوا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل آنے والے دن یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ تو مجلس ادا اس حوالے سے، اس زاویے سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے بزرگوں کی یہ امانت ہے کہ ہم اس کا پاس رکھیں، اس کا احترام کریں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ سورہ ہود کی 86 آیت کا ایک حصے کی تلاوت میں نے کی کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم ایمان کے درجے پر ہو۔ تو یہ ایمان تمہیں در حقیقت یہ باور کرا دے گا، یہ یقین کرا دے گا کہ جو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے وہ بہتر ہے۔ مفسرین کے درمیان ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ آیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ بظاہر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ سرکار دو جہاں کے زمانے میں نازل ہوا، اس وقت امام زمانہ کا ظاہری وجود نہیں تھا، باطنی و تکوینی وجود تھا لیکن ظاہری وجود نہیں تھا۔ لہذا یہ آیت اور اس سے مشابہ آیات جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ یا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں لیکن انبیاء ما سلف کے بارے میں اور ان کے حالات و واقعات کے بارے میں ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم کے گھر والوں کے لیے خدا نے کہا سلام علیکم اہل البیت، اہل بیت آپ پہ سلام ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے خدا، جس طرح تو نے اسحاق و ابراہیم کی اولاد پر سلام بھیجا ہے، یہ سلام میرے اہل بیت کے بارے میں بھی نازل و مقرر فرما۔ لہذا بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو انبیاء ما سلف کے بارے میں تھیں، لیکن وہ چونکہ قرآن کا حصہ ہے، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور شیعہ سنی مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ گزشتہ انبیاء سے متعلق تھی لیکن سرکار دو جہاں نے اس چیز کو اپنے لیے طلب فرمایا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اور شیعہ سنی مفسرین نے اس بارے میں لکھا کہ بقیہ کا مطلب کیا ہے، بقیت اللہ باقی جسے کہا جاتا ہے ہماری اردو میں، اس سے مطلب اللہ کا باقی رکھا ہوا، وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی ٹائم ہو سکتا ہے، کوئی زمانہ ہو سکتا ہے، کوئی ہستی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن روایات میں، روایات اہل بیت علیہم السلام میں ہمیں ملتا ہے کہ اس بقیہ سے مراد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، اس لیے کہ ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور مکتب اہل بیت قرآن کی حقیقی تفسیر کو پیش کرتا ہے، توجہ رکھے گا۔ اس لیے کہ تاریخ میں آپ کو مفسر بہت سے مل جائیں گے، آپ کو تفسیر کرنے والے بہت سے مل جائیں گے، آپ کو تاریخ میں فاروق بہت سے مل جائیں گے، آپ کو ایمان کی علامت قرار پانے والے لوگ بہت سے مل جائیں گے، لیکن حقیقی مفسر وہ ہے، حقیقی اہل ذکر وہ ہے کہ جسے قرآن پہچان پا رہا ہے کہ یہ اہل ذکر ہیں۔ ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن خود کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پوچھنا چاہتے ہو سوال، کوئی سوال ہو، کوئی مشکل ہو، فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو دیکھو کسی اور کے پاس نہیں جانا، جو ہم بتا رہے ہیں اس کے پاس جانا، اس کے پاس فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس کے پاس جاؤ، یا علم الکتاب جس کے پاس ہے اس کے پاس جاؤ، یا یطہرکم تطہیرہ کا تاج رکھتے ان کے پاس جاؤ۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے۔ تو یہ بقیت اللہ کی آیت کی تفسیر بھی اہل بیت علیہم السلام بتائیں گے۔ حقیقی مفسر قرآن کون ہے؟ وہ اہل الذکر ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پس اس بنا پر ہم قرآن کی حقیقی تفسیر کو اہل بیت علیہ السلام سے مشروط جانتے ہیں، ہماری وہ تفسیر معتبر ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے کے زاویے سے اور علم کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہو. روایات اہل بیت بتا رہی ہے کہ بقیت اللہ کا معنی اور بقیت اللہ کے مزداق حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فردو شریف ہے. اب آیت کا لب و لہجہ دیکھیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بقیت اللہ، اللہ کا باقی رکھا ہوا. وہ باقی کسے رکھا جاتا ہے؟ کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، آپ نے سے اس میں سے کوئی چیز الگ کر لی ہے، الگ کر کے باقی رکھ دیا ہے، اس کو کہا جاتا باقی. یعنی خود خداوند عالم حقیقی تفسیر کے تحت ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی سے اس زمانہ غیبت کے لیے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو باقی رکھا ہوا ہے. اور پھر یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہوگے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. توجہ رکھیے گا، اس دور میں جس کو ہم آخری زمانہ کہتے ہیں، آخر الزمان، آخری زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، امام زمانہ کے انقلاب سے پہلے کا زمانہ، انتہائی شدائد و مشکلات کا زمانہ ہے، فتنوں پہ فتنے، امتحان پہ امتحان ایسے ہوں گے کہ حق و باطل کی تمیز مٹ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ میرے مہدی کا ساتھ دیں وہ ایمان کے لحاظ سے اتنا پختہ ہو چکے ہوں، اتنا مضبوط ہو چکے ہوں کہ ان کو حق کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اس لیے کہا بقیت اللہ، اللہ کا باقی رکھا ہوا، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے. شرط کیا ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ بقیت اللہ بہتر ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا اس کا زمانہ بہتر ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا اس کی حکومت بہتر ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کی رولنگ پاور اچھی ہوگی؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ ولایت علی کی حکومت کو ہمارے دور میں نافذ کرے گا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ انبیاء کی آرزوؤں کو پورا کرے گا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ قرآن کی عادلانہ عالمی حکومت کو قائم کرے گا؟ قرآن کا ایک شرط ہے کہ تمہیں یہ تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تمہیں صاحب ایمان ہونا چاہیے. بس ایمان کا تعلق صرف وہ پنجدن پاک کے نام نہیں ہے کہ جو دادا دادی نے رٹا دیے، توجہ رکھیے، کہ 12 امام کے نام سکھا دیے، یہ مسجد میں آتے جاتے وقت 12 امام کے نام چارٹ بنا ہوتا ہے، ان کی بایوگرافی کا، اس کو چوم کے کھڑے ہو جانا ہے، یہ بہت ہوا تو عقیق پہن لیا، یہ بہت ہوا تو نعرہ حیدری یا نعرہ ولایت لگا لیا. ولایت اور ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے، ولایت اور ایمان اس سے بڑھ کر نام ہے. اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب آخر میں، کیا کہہ رہا ہے؟ ان کنتم مومنین، ان تمام سوالوں کے جواب تمہیں خود بخود مل جائیں گے اگر تم صاحب ایمان ہوگے. بس ایمان کا تعلق آخری زمانے میں بہت گہرا ہے مومن کے ساتھ. اس لیے کہا کہ مومن کے لیے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہوگا، آگ کے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوگا، آسان ہوگا، اور اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آخری زمانے میں اس فائنل سے پہلے اتنا غل مچایا جائے گا، اتنا غبار اڑایا جائے گا، حق و باطل کی تمیز مٹائی جائے گی، بلکہ بعض جگہ حق کو باطل، باطل کو حق بنا کے پیش کیا جائے گا. اس بنا پر مومن اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بے چین نظر آئے گا. آج وہ ایسا ایسا زمانہ اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ واقعاً ایمان کو قائم رکھنا، ایمان کو بچا کے رکھنا بہت بڑا ہنر ہے. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. لہذا آخری زمانے میں یاد رکھے گا، اس ایمان کو بچانا، یہ ایمان آپ کو وہ صلاحیت دے گا، وہ یہ ایمان مجھ میں صلاحیت پیدا کرے گا کہ میں اپنے ایمان کو پہچان سکوں. وہ اللہ، ٹیکنالوجی جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، آئندہ زمانے میں، آئندہ وقتوں میں حق و باطل کی تمیز اتنی مٹ جائے گی کہ انسان بازواد حق و باطل، باطل کو حق تصور کرے گا. अब बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे ज़माने में भी यही कुछ हो रहा है, हमारा माशरा भी इन्हीं ख़बरों से भरा पड़ा है। कल का वाक़या, जो मुसलसल वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं पंजाब के, कि किस तरह लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह का नाम लेकर, रहमत लिल आलमीन का नाम लेकर इंसानों की जानों से खेल रहे हैं। खूब तवज्जो रखिएगा, यानी वो जो रहमत लिल आलमीन बन के आया था, उसकी किसी सीरत के किसी भी पहलू में इंसान को ये दिखाया जाए कि इस तरीके से ज़दोकोब किया जाए, इस तरीके से मारा जाए, इस तरीके से जिंदा जलाए, इंसानों को जिंदा जलाने का हुक्म नहीं है। बास जानवरों को फिका हमें जलाने का हुक्म है, वो भी अगर किसी खास हालात से गुजरे हो तब जाकर उनको जलाने का हुक्म है। तब जो रखिएगा, बहरहाल मैं उस बात में वारिद होना नहीं चाहता, वो भी बास जानवर जिन पर साबित हो जाए कि वो इंसान के हाथ कुछ तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद का निशाना बने हैं, उन जानवरों के बारे में है कि उनको जला दिया जाए कत्ल करने के बाद, लेकिन आम जानवर को भी जलाने का हुक्म नहीं है। यानी हक व बातिल की तमीज़ इतनी मिटा दी जाए कि लोग खड़े होकर लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाएं और जो है एक इंसान को मार दिया जाए। लिहाजा ये हक व बातिल की तमीज़ जितनी मिटती चली जा रही है, हमारा इम्तिहान उतना ही ज़्यादा सख्त होता चला जा रहा है। हत्ता कि मूजी जानवर के बारे में हुक्म है शरीयत का कि अगर मूजी जानवर है और आप उसे मारना चाहते हैं, वो आप पे हमला आवर है या आपको एहतमाल है कि वो आप पे हमला करेगा, क्या करेंगे आप? उसको एक ही ज़र्ब में मारे, उसे सिसकाएं नहीं, तड़पाएं नहीं कि थोड़ा मार दिया फिर मार दिया, नहीं, उसको एक ही ज़र्ब में ऐसा मारे कि वो मर जाए। इन्हें मूजी जानवर कि जिसके बारे में एहतमाल है कि आप पे हमला करेगा, आप उसे ऐसा मारें कि वो तड़पे नहीं, छे जाए कि एक इंसान की जान ऐसे ली जाए, वो भी अल्लाह और रसूल का नाम लेकर, वो भी रहमतुल्लिल आलमीन के नारे लगाकर। और ये क्या है? ये वही दरिंदगी है, यही वो खून आशामी है, यही वो यजीदियत बुलहबी है कि दर हकीकत जिसे कौम के सामने लाया जा रहा है। और इस हद तक ये हक व बातिल की तमीज़ मिट जाएगी कि हम अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बयान करेंगे, अच्छाई बुराई बन जाएगी, बुराई अच्छाई बन जाएगी। आज आप किसी को प्यार और मोहब्बत से ही सही किसी को आप समझाएंगे, भाई आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ये आपका रास्ता नहीं है, माशाल्लाह से इसमें पाकिस्तानी कौम रॉन्ग साइड आने में तो अपना जायज़ समझती है, अल्लाह ताला ने इनके लिए वाजिब कर दिया है, थोड़ा सा घूम के आ जाएं, थोड़ा सा आगे कट से आ जाएं, नहीं, यानी जायज़ समझते हैं। इमाम खुमैनी का फतवा है जो अगर कोई ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्दी करते वो मर जाए, हराम मौत मरता है, हराम मौत मरता है। तवज्जो रखिएगा, तुम ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्दी करो, शरअन दुरुस्त नहीं है, नाजायज है। अगर इस दौरान तुम किसी को नुकसान पहुंचाते हो रॉन्ग साइड आने में, जिसको हम अपना हक समझ रहे होते हैं, तुम उसके जामिन कहलाओगे। जितने दिन वो घर में बैठा उसको खिलाओ, सिर्फ जमानत ये नहीं है कि तुमने उसको जख्मी किया, तुमने चार पैसे दिए कि जाओ भाई पट्टी करा लो, उसकी हड्डी तोड़ दी, जाओ भाई एक्सरे करा लो, हम तुम्हें प्लस्तर करा देंगे, नहीं। जितने दिन वो बैठ रहा है घर में, ऑफिस नहीं जा रहा, नानो नखवा आप उसको देंगे, खर्चा आप उसको देंगे, पानी आप उसको देंगे। शरीयत इतनी आसान नहीं है कि आप इतनी आसानी से गुजर जाएं कि जनाब 4,000-2,000 दिए जाओ भी अपना रास्ता ना पो। एक हमारे इंतहाई मोमिन भाई ऑफिस से आ रहे थे, रॉन्ग साइड कोई बंदा खुदा अपना हक समझ के आ रहा था, मार दिया। 20-25 दिन बंदा खुदा कौमा में रहा, कल पता चला कि कुछ दिन कबल उनका इंतकाल हो गया, कौन जवाब देगा? आज आप किसी को प्यार से समझाएं कि भाई तुम रॉन्ग साइड आ रहे हो, वो अपना हक समझ के आपसे लड़ने लगेगा। बुराई हमारी, ये छोटी सी मिसाल दी है, हम सब इसको देखें कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। ये छोटी छोटी गलतियां, ये छोटे छोटे इश्तबाहात, ये छोटे छोटे गुनाह, ये छोटी छोटी खताएं दर हकीकत एक दिन एक पहाड़ की सूरत में मेरे सामने आ जाएंगी, फिर मुझे हक और ईमान नजर नहीं आएगा, मुझे हक और अहले हक नजर नहीं आएंगे। ये बिल्कुल मिसाल इसकी ऐसे ही है जैसे एक शीशा है, अब शीशे का काम चमकना है, बुराक होना है, अक्स दिखाना है, लेकिन अगर शीशे पर खाक जमती रहे एक तहजमे की, दो तहजमे की, तीन तहजमे की, आखिर में क्या होगा? शीशा जो अपना काम है छोड़ देगा, अक्स दिखाना छोड़, चमकना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसमें तह जम गई है। ये छोटे छोटे गुनाह जो हम कर रहे हैं ज़माने गैबत में कि हो जाएगा, ठीक है, चल जाएगा, ये छोटे छोटे गुनाह दर हकीकत हमारी मशीनरी को हैंग कर देंगे। जिस तरह कंप्यूटर छोटे छोटे कामों की वजह से उसमें बैक्टीरियाज और उसमें जो है वो वायरसेज और उसमें जो है वो उसके जो चीज़ें होती हैं उसको जमा होती रहती हैं, अगर उनको क्लीन ना किया जाए हैंग कर देता है। इंसान भी इस ज़माने गैबत में जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो बोल रहा है, जो अमल कर रहा है, ये उसकी मशीनरी में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ला ताल्लुक है। ये कल का वाकया आपने देखा है कि इंसान को जिंदा जला दिया, किसने कहा अफसोस, किसने कहा हाय, किसने कहा इंसानियत मर गई। और पोस्टें हम सब ने फॉरवर्ड की हैं, सवाब की नहीं, हंसे पोस्टें हम सब ने चलाई हैं, लेकिन किसके दिल में दर्द उठा, किसका दिल दुखा, इंसानियत के लिए तवज्जो रखेगा। यह है ईमान का ताल्लुक अज़ीज़ान करीम। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इस ईमान को बचाना है ताकि हम अपने इमाम का साथ दे सकें। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अब खुद ऑफिशियली वो ऐलान कर रहे हैं कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि मैं खिताब कर रहा हूँ और मेरी जगह जो है अल्फाज किसी और के होंगे। तवज्जो रखिएगा, मेरी फेक वीडियो बनाकर आपके सामने डाल दी जाएगी, आप कहेंगे मौलाना तो ये अमल कर रहे हैं। इतना ख़तरनाक ज़माना आ रहा है, खुद तैयार कर रहे हैं, खुद एक्सेस दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि देखो हमने फला साल में फला काम किया था, फला साल में फला काम किया था। अब जो इंटरनेट से वाबस्ता लोग हैं उनको हकायक पता है कि मैं किस जानिब इशारा कर रहा हूँ, लेकिन ये तमाम वाकयात हो रहे हैं। लिहाजा इंसान अगर चाहता है, तवज्जो रखिएगा कि इमाम ज़माने के साथ बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान है तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये ईमान क्या है, बस इसी पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ताकि ये जो ज़माना है इनकलाब इमाम ज़माने से मुत्तसिल ज़माना, हम इसमें इमाम के नासिर बन सकें, मददगार बन सकें। और हमसे चाह गया है कि हम इमाम के असहाब नहीं बने, हम इमाम के नासिर बने। असहाब वो होता है जो इमाम के ज़माने में मौजूदगी में इमाम के साथ हो, वो सहाबी कहलाता है। इसलिए कि अल्लाहुम्मा जालनी मिन अंसार ही व आवान ही, ए खुदा मुझे इमाम का मददगार और नासिर बना, असहाब नहीं बना। क्यों? इसलिए कि तुम दुआ करते रहो मुझे असहाब बना, मैं इमाम आएंगे, ये करूँगा, वो करूँगा, कहा कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी किस्मत जो है साथ दो, तुम इमाम के साथ उनके साथ जंग लड़ो। लेकिन ये जो जिंदगी है इसी को इमाम की तवज्जो का मरकज बना लो और ये दुआ करो खुदावंदा ये दौर जो मेरा दौर है जिसमें जी रहा हूं, जिसमें सांस आ रही है, जिसमें अकल काम कर रही है, जिसमें दिल धड़क रहा है, मुझे इमाम का नासिर बना दे। इसलिए कि अगर इस दौर में मैंने अपनी जिम्मेदारियों पर अमल कर लिया तो मरने के बाद मुझे उठाया जाएगा। जा तेरे इमाम का जहूर हो गया, जा उसकी नुसरत कर। लेकिन अगर इस दौर में भी मैंने अपनी जिम्मेदारियों का अमल नहीं किया, मैं इमाम के जमाने में उठाया नहीं जाऊंगा। इसीलिए कहा कि कौन लोग शौक रखते हैं कि इमाम का साथ दें, कहा वही लोग शौक रखते हैं कि जो इमाम को अभी महसूस कर रहे हों, महसूस कर रहे हो। बहुत सारे वाकयात हैं इमाम से मुतालिक कि तवसल किया जाए, इमाम से मांगा जाए, इमाम से दुआ की जाए, लेकिन हम सब चूँकि अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, गर्क हैं, रूटीन लाइफ चल रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमाम आए या ना आए। तब हकीकत यही है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरी ज़माने में इब्तलात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, वहाँ इंसान दिल से चाहेगा ए खुदा भेज दे। रवायात अजीब हैं, फरमाया कि इमाम के आने में टाइम लगेगा, गैबत तूलानी हो जाएगी, इतनी तूलानी हो जाएगी कि हम में ही से इंतज़ार करने वालों में से कुछ लोग कहेंगे माता औ कोतेला, इमाम मर गया, इमाम फरार हो गया, इमाम चला गया, इमाम कत्ल कर दिया गया, नहीं आ रहा इमाम। लोग एतराज़ करेंगे, ये कौन लोग होंगे? जिनका ईमान नाकिस होगा। खुदा क्या कह रहा है? बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, خدا کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ سب سے زیادہ بہتر کب سمجھ میں آئے گا؟ جب علی اور علی کے مد مقابل افراد اور آئیڈیالوجی کی جنگوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہوتا، سمجھا ہوتا، ہضم کیا ہوتا کہ علی کے مد مقابل کون تھے، ان کی نیرنگیاں کیا تھیں، ان کی دھوکے بازی کیا تھی، ان کی چالیں کیا تھیں، ان کی سازش کیا تھی، ان کے منصوبے کیا تھے. تمہیں سیاست علوی نہیں سمجھ میں آ سکتی کس طرح علی نے مقابلہ کیا ہے اپنے مد مقابل سازشوں کا، جال سازوں کا، دھوکہ دہیوں کا، فریب کاروں کا، کس طرح مقابلہ کیا ہے. اگر علی اور علی کے مد مقابل افراد اور آئیڈیالوجی اور حق و باطل کے محاذوں میں ہم نے غور و فکر کیا ہوتا اور قوم کو صرف نعرہ حیدری سنا سنا کر سن نہ کیا ہوتا تو ہمیں سمجھ میں آتا علی حق پہ تھا، اس کا بیٹا بھی حق پہ ہوگا. اگر حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، جو سازشیں تھیں، اس کو سمجھا ہوتا تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کا بیٹا امام مہدی کیا کرے گا. اگر امام حسین کی سیاست کو سمجھا ہوتا تو پھر سیاست یزید ابن معاویہ سمجھ میں آ جاتی کہ حسنی سیاست، حسینی سیاست، الہی سیاست، امامی سیاست کیا ہوتی ہے. اگر امام زین العابدین کو امام کربلا کہنے کے باوجود بھی ہم نے سمجھا ہوتا یہ چوتھا امام ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے، ہمیں طریقہ زندگی بتا رہا ہے، ہمیں اسلوب زندگی بتا رہا ہے، ہمیں تربیت کا انداز بتا رہا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا. ہم نے ائمہ کو تو 12 امام تک محدود کر کے رکھ دیا، اس سے زیادہ ہم کیا جانتے ہیں امام کے بارے میں؟ اس سے زیادہ ہماری معلومات کیا ہیں خود امام حسین کی زندگی کے بارے میں؟ میں اگر نوجوانوں سے پوچھوں تم کیا جانتے ہو چند واقعات، چند احادیث امام حسین کے بارے میں؟ اور وہ آخر کے 10 دن 9 دن جو امام کی حیات کے ہیں کہ 2 محرم کو کربلا میں ورود ہوتا ہے اور 10 محرم تک امام جب تک شہید نہیں ہوتے، ہم کیا جانتے ہیں امام کی زندگی میں؟ تو بقیت اللہ خیر الکم اس کو سمجھ میں آئے گا، امام زمانہ کا انقلاب اس کو سمجھ میں آئے گا جس نے ائمہ کی سیرت پڑھی ہوگی، امام کے اقوال پڑھے ہوں گے، امام کے مد مقابل جو دشمن تھے، سازشیں تھیں محاذ سے، ان کو اسٹڈی کیا ہوگا. اسی طرح 6ٹے امام، 5ویں امام اور 11ویں امام تک اگر ہم نے اسٹڈی کیا ہوتا تو ایمان کا تعلق بصیرت سے ہے. یاد رکھیے گا کہ وہی افراد کامیاب ہوں گے آخری زمانے میں جن کے بعد بصیرت ہوگی. آنکھوں کی روشنائی نہیں، دل کی روشنائی، دل کی نورانیت، دل کی بصیرت وہ چاہیے. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فقد البصر احون من فقدان البصیرہ. میزان الحکمہ میں یہ روایت موجود ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، زیادہ تر رنگوں کی تشخیص نہیں دے سکے گا، پہچان نہیں سکے گا، وقت نہیں بتا سکے گا، یہی ہوگا نا. ایمان تو نہیں چلا جائے گا اس کا. کہا کہ اگر آنکھوں کی بینائی چلی جائے پریشان نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے تمہاری آخرت خطرے میں نہیں آئے گی. لیکن اگر دل کے اندھے ہو گئے، اگر عقل کے اندھے ہو گئے، یہ خطرے کی بات ہے. لوگ تھے ائمہ کے زمانے میں، امام کو دیکھتا تھا، پہچانتا تھا، امام سے مسافہ کرتا تھا، لیکن امام کے مد مقابل آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام کو، امام کا ساتھ دینے کے لیے مسافہ کرنا، پیچھے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، امام کو اس کے حسب نسب سے جاننا ضروری نہیں ہے. بقول شہید متحری کے کہ امام زمانہ کے متعلق ہم سے کہا جاتا ہے کہ معرفت حاصل کرے تو شناختی کارڈ کی معلومات ہم کو چاہیے کہ امام کون، ان کے والد کون، والدہ کون، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پہ، کہاں سے ظہور کریں گے، کہاں پر غائب ہوئے تھے، نہیں، اس سے زیادہ معلومات چاہیے. وہ تمام ائمہ کی سیرت چاہیے تاکہ ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو سکے. تو فقد البصر احون من فقدان البصیرہ. امام فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا اس کو برداشت کرنا آسان ہے بنسبت دل اور دماغ کا اندھا ہو جانا. اور آخری زمانے میں دل و دماغ ہی کام آئے گا کہ جس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. اس لیے کہا ان کنتم مومنین. یہ مومن جو کہا ہے یہ وہ مومن نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں حقیقی انگوٹھی پہننے والا مومن. بھائی فلا مومن تو نہیں ہے، یعنی اہل سنت کے مقابلے میں کہتے ہیں فلا مومن تو نہیں ہے، یہ وہ مومن نہیں ہے. یہ وہ مومن ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت و خاتمیت پر، اور ائمہ کی ولایت و امامت پر یقین رکھتا ہے، کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، علی ولی اللہ بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے وصی رسول اللہ ہے، وہ خلیفتہ بلا فصل کہتا ہے. یہ بلا فصل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ سرکار تک جو ہدایت پہنچی تھی، جو نور پہنچا تھا، جو قرآن پہنچا تھا، جو سعادت پہنچی تھی، اب رکا نہیں ہے، وہ علی مرتضیٰ کی ولایت کے ذریعے سے جاری ہو ساری ہے، وہ میرے امام اول کے ذریعے سے. اور پھر من کنت مولاہ فہذا علی، مولا کا معتقد ہوتا ہے شیعہ، ایک مومن، ایک حقیقی منتظر، یعنی جس جس کا مولا رسول ہے، اب اس کا مولا علی ہے، اور اس زمانے میں یہ ولایت کا تاج میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سر پر قائم. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مولا کے دھمال کرا دیں گے اور آ کے جو ہے وہ ایری بانٹ دیں گے، ہرگز نہیں. وہ پھر ایسا زمانہ ہوگا کہ علامان و الحفیظ. بہرحال اپنے موضوع سے نہ ہٹوں، تو ایمان ضروری ہے عزیزان گرامی، تاکہ ہم متصل رہیں. اور پھر اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ دعائیں پڑھیں، توسل کریں امام سے، اپنا رابطہ اور رشتہ جوڑیں. ہوتا ہے بعض اوقات کسی جگہ آپ چلے جاتے ہیں جہاں پر سگنل نہیں آتے، فون کو ہلاتے ہیں ہاتھ سے، ادھر ادھر کرتے ہیں، کبھی بالکونی میں چلے جاتے ہیں، کبھی کھڑکی میں چلے جاتے ہیں، کبھی جگہ بدل لیتے ہیں، فلور پہ اوپر ہوتے نیچے آ جائے، نیچے ہوتے اوپر چلے جاتے ہیں، سگنل آ جائے. کبھی ہم نے امام سے اپنے سگنل جوڑنے کی کوشش کی؟ اصل میں ہم کو تو یہی نہیں پتا کہ امام کے سگنل آتے بھی ہیں تو کیسے آتے ہیں. وہ سگنل کے بار ہوتے ہیں نا، وہ بار، وہ علامتیں، وہ نشانیاں، وہ ڈنڈیاں جو آپ کے موبائل میں ہوتی ہیں، وہ بتا دیتی ہیں کہ سگنل کتنے ویک ہیں یا نہیں ہے. خب میرا امام سے رابطہ ہونا چاہیے، میرا اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے، میرا مولا علی سے رابطہ ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی سگنل موجود ہیں یا نہیں ہے؟ یقیناً موجود ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ سگنل ہوتے کیسے ہیں اور آتے کیسے ہیں، اور کمزور بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اچھے اسٹرانگ سگنل کیسے کیا ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، اگر چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ساتھ دیں تو دیکھیں کہ اللہ سے ہمارا رابطہ کیسا ہے. بغیر اللہ سے رابطہ پیدا کیے ہوئے کوئی امام زمانہ کا نہیں ہو سکتا. جس کی زندگی میں خدا نہیں ہے، جس کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، جس کی زندگی میں احکام اسلامی پہ عمل نہیں، وہ امام کا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، یعنی پہلا اصول یہ دے رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، قوی ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، سگنل پورے آ رہے ہیں، تو اللہ سے شروع کریں. اگر اللہ کے اوامر و نواہی ہماری زندگی میں ہیں کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے میں عمل کر رہا ہوں، اللہ جس چیز سے روک رہا ہے میں روک رہا ہوں، اس کا مطلب ہے تمہارا اللہ سے واسطہ اور رابطہ بہت اچھا ہے، سگنل پورے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جائیے رسول. اگر رسول کی سیرت و عمل پیرا ہو، اگر با اخلاق ہو اپنے گھر والوں سے، اگر شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے اگر ادب و احترام ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سگنل پورے آ رہے ہیں. اور پھر اس رسول کی پیروی میں پھر اہل بیت کی پیروی ہے. آج دنیا اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ ہم کمانے کے چکر میں، اوٹی اور روٹی کی دنیا میں ادب و احترام بھول گئے ہیں. بقول استاد علی رضا پناہیان کہ آج کی زندگی میں دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا گھر فاطمی اور علوی گھر ہے یا نہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے، بات ایمان کی ہو رہی ہے، تو ایمان کے سگنل دیکھتے ہیں نا، اللہ سے شروع کریں، اللہ سے محمد تک آئے، محمد سے پھر علی و فاطمہ تک آئے علیہم السلام. ہم سب چاہتے ہیں برکت مل جائے، ہم سب چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا نزول ہو جائے، سیلاب آ جائے، ہم جو ہے چھپر پھاڑ کے اللہ میاں دے دے، مشکلات ہیں. تو آیا ہم نے کبھی چیک کیا کہ ہمارا گھر علی و فاطمہ علیہ السلام کے گھر جیسا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کی؟ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. لیکن ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، پہلے وہ عرض کروں آیت اللہ بہاؤدینی مرحوم کا، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کروں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. آیت اللہ بہاؤدینی نے فرمایا کہ مشکلات ہوتی ہیں، بعض وقت ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ اکثر مومنین رجوع کرتے ہیں، لہذا ان کی سامنے رکھتے ہو کہ بات ان تک پہنچ جائے گی اور رائے حل پتہ چل جائے گا. مجربہ عملیات لے آؤ محفوظ ایجنسی سے، جی تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، وہ تسبیح کیا پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا پڑھتے ایسے ہم ماشاءاللہ سے ہر ذکر کو کہ پتہ نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. بہرحال تو کہا کہ مشکلات ہیں، ہم سب شارٹ کٹ میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، سارے کام خود بخود ادھر ادھر سے حل ہو جائیں. معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا تھا، جگاڑ، کہیں سے جگاڑ کر کے بس پہنچ جائے. عدل بہودی نہیں کہتے تمہاری زندگی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت سے ایسے تالے جو نہیں کھل رہے، سالوں سے پڑے ہوئے آپ کی زندگی میں نہیں کھل رہے. واقعاً بہت سے ایسے تالے آپ کی زندگی میں ہوں گے جو نہیں کھل رہے، کسی چابی سے ہر دروازہ کٹکھٹایا، کہا چار کام کرو، صدقہ دینے کی عادت بناؤ. آیت اللہ بہودی مرحوم، آیت اللہ خامنے کے نمائندہ آیت اللہ بہودین جو یہاں تھے، ابو الفضل بہودین ان کے چچا مرحوم آیت اللہ حزمہ محمد رضا بہودینی، بہت صاحب بصیرت عرفا میں بہت بڑا مقام، بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھے. اب اتنا وقت نہیں کہ میں ان کے بارے میں مزید کچھ بتاؤں. وہ کہتے ہیں کہ چار کام کرو، پہلا کام یہ کرو صدقہ دینا سیکھو. لیکن صدقہ 10 روپے کا نہیں ہو یا ٹھنڈی چمنی کا صدقہ نہیں ہو، یہ صدقہ نہیں کہلاتا ہے. صدقہ اہل بیت کی ڈکشنری میں اس بڑی اماؤنٹ اور مبلغ کو کہا جاتا ہے جو کسی کی پرابلم کو حل کرے. کسی کا راشن ڈلوا دے 3-4 ہزار روپے کا، یاد رکھے گا جو صدقہ آپ دیں گے نا یہ لوٹ کر آئے گا. یہ فزکس کا قانون ہے کہ دیوار پر گیند کو مارو گے لوٹ کر آئے گی، جو دے رہے وہ واپس آئے گا، یاد رکھے گا. یہ اصول ہے. کہا صدقہ دو. دو، رد مظالم. رد مظالم کیا؟ کسی کا حق کھایا تھا بھول گیا، کسی کی بے عزتی کی تھی بھول گیا، کسی کے بارے میں جملہ ریمارکس کسے تھے بھول گیا، کمنٹس پاس کیے تھے بھول گیا، دل آزاری کی، تانا دیا، مذاق اڑایا، تمسخر کیا، ڈیگریڈ کیا کسی کو، بھول گیا. رد مظالم دو. اپنے مشتری سے پوچھو کس طرح رد مظالم دیا جائے. ایک مبلغ نکالو کہ فلاں مومن کی طرف سے یا فلاں فلاں جن جن کے حقوق میری گردن پر ہیں نکالو. تین، تیسرا کام، حدیث قصہ پڑھو. اور حدیث قصہ پڑھنے کے بعد، حدیث قصہ کے آخر میں آیت اللہ بہودینی فرماتے ہیں، حدیث قصہ کے آخر میں کیا کام کرو؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کرو. وہ مرکز ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، مرکز ہے. لہذا کہا کہ ان سے توسل کرو. اور چوتھا، کثرت سے صلوات. اللہ سلام. تو ہم نے کب اپنے گھر کو الابی و فاطمی گھر بنایا؟ میرے گھر میں ادب ہے، میرے گھر میں احترام ہے، میں اپنی زوجہ کا احترام کرتا ہوں. دیکھے ہر انسان، کہ میں چیختا چلاتا تو نہیں ہوں، کہ میری آواز اپنی زوجہ میں اونچی تو نہیں ہوتی، زوجہ یہ دیکھے میری آواز اپنے شور میں اونچی تو نہیں ہوتی. یہ میری بیوی کو دیکھنا چاہیے. وہ گھر کہ جس میں علی و فاطمہ کا اخلاق نہ ہو، وہ گھر کبھی علی و فاطمہ کے ماننے والوں کا نہیں ہو سکتا. لہذا بے احترامی و بے ادبی جہاں پر بھی ہوگی زہر قاتل ہے. اگر آپ ادب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حدیث قصہ پڑھیے. حدیث قصہ میں ادب اور احترام کو بتایا گیا کہ کس طرح ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے. دامن گنجائش نہیں کہ میں اس میں وارد ہوں عزیزان گرامی. تو آخری زمانے کا جو مومن ہے وہ ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے. آخری زمانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو انسان دسترخوان پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے گا، خداوند عالم اس گھرانے کے ہر فرد پر رحمتوں کی بارش نازل کرے گا. پتا تھا خداوند عالم کو کہ آخری زمانے میں یہ مسائل ہوں گے. کہا کہ اپنے گھر والوں کو جمع کرو. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو جمع کریں، یعنی کم سے کم ایک وقت کا کھانا ساتھ تمام فیملی ممبر بیٹھ کے کھائیں. جب تک آپ کھا رہے ہیں کیا خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، یعنی خداوند عالم ان چھوٹے چھوٹے ثوابوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو نکھارنا چاہتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد وال. تو امام تک پہنچنے کے لیے عزیزان گرامی دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں. امام کے لیے صدقہ دیں، امام کے لیے دعا کریں، امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. اور سب سے زیادہ بڑی دعا جو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، یہ نہیں کہو کہ خدا ہمیں امام دکھا دے، نہیں، امام کو دکھائے اور امام کا ساتھ دینے والوں میں ہمیں شمار کرے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو امام کے آنے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، جب امام کے آنے میں تاخیر ہوگی دوسرے سمت چلے جائیں گے۔ یہودی عیسائی رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے، واضح ترین نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، انتظار کرتے کرتے جب رسول آ گئے بینات و دلائل و نشانیاں لے کر، بہت سے لوگ منکر ہو گئے، منحرف ہو گئے۔ ہم سب انتظار کر رہے ہیں امام آئیے امام آئیے، لیکن اگر اپنے ایمان کی تیاری نہ کی، ایمان کو مضبوط نہ بنایا، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی دشمن کے محاذ میں چلا جائے۔ لہذا یہ بہت نازک، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی رکھا ہوا سب سے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان ہوگا تو سمجھے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے سگنل دیکھیں، اللہ کے سگنل پورے آ رہے ہیں میری زندگی میں، ہاں رسول کے سگنل آ رہے ہیں، میں رسول کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، بھیج کر رہا ہوں، کیا میں علی و فاطمہ علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، کر رہا ہوں، ہر امام کی سیرت سے متعلق دیکھیں، کیا میں اپنے ائمہ کی تعلیمات عمل کر رہا ہوں، اس کا سگنل آ رہے ہیں، جب سگنل آ رہے ہیں تو بس میرا رابطہ ہونا چاہیے، میرا ایک رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اہل بیت سے۔ میں صرف امام زمانہ کو تین نمازوں کے بعد اٹھ کے سلام پیش نہیں کروں، یہ تو بہت ہی ویک رابطہ ہے، کمزور رابطہ ہے۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، یہ رابطہ بہت کم رابطہ ہے۔ امام کے لیے کوئی کام کرے، امام کی نیابت میں کوئی سپارہ پڑھے، کوئی 10 آیتیں، کوئی 20 آیتیں، کم سے کم مومن کے لیے جو کہا گیا ہے کہ 50 آیتیں روزانہ پڑھتا ہے تاکہ اس کا شمار غافلوں میں نہ ہو، یہ 50 آیتیں آپ امام زمانہ کی طرف سے پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرتا ہوں، میں اپنے امام وقت کی نیابت میں یہ مثلاً 1000 روپے کسی مومن کو دے رہا ہوں، امام کے حوالے سے کریں، آپ دیکھیں خود بخود آپ کی توجہ امام کی جانب اور امام کی توجہ آپ کی جانب آ جائے گی، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی امام کا عشق بڑھتا چلا جائے گا۔ بس دیکھنا ہے کہ اگر میرا امام سے ایمانی رابطہ ہے، کیا میں امام کا انتظار کر رہا ہوں؟ روایت کہتی ہے لوگ کہیں گے مر گیا امام، قتل ہو گیا امام، امام نہیں آنے والا، ہیومرز اتنی پھیلائی جائیں گی، افواہیں اتنی پھیلائی جائیں گی، باطل کو حق کو باطل کو اس طرح خلط مل کر کے پیش کیا جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، کون لوگ بچیں گے؟ وہی لوگ بچیں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا، جو ایمانی رشتے سے اللہ سے جڑے ہیں، محمد رسول اللہ سے جڑے ہیں، اور علی اور اولاد علی کی ولایت امامت سے جڑے، وہی لوگ بچیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ائمہ نے فرمایا ہے علماء سے مربوط رہو، فقہا سے مربوط رہو، فرجعوا الی رواۃ حدیثنا، کہ جو ہماری راوی ہیں اس دور میں ائمہ کی احادیث کو فتووں کی صورت میں بیان کرنے والے، ان کی طرف رجوع کرو، ان کی طرف جاؤ، ان سے جڑے رہو، یہ در حقیقت تمہارے ایمان کی سلامتی کے لیے، تمہارے اعمال کی حفاظت کے لیے ہماری طرف سے حجت ہے، جیسے کہ امام زمان نے فرمایا انہم حجتی علیکم، یہ میری حجت ہے، وانا حجت اللہ، اور میں اللہ کی تم سب پر حجت ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس ایک مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے اس زمانے میں عزیزانی کرنی ہے کہ اپنی فیملی کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، ایک چائے کے بہانے، ایک کھانے کے بہانے، ایک سوال جواب کے بہانے اپنے بچوں کو جمع کریں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس نہ بچوں کے پاس، بیٹا دن کیسا گزر رہا ہے، پڑھائی تو مشکل نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے اسٹڈی میں، پوچھیں تاکہ ہم در حقیقت اپنی اولاد کے قریب ہو سکیں۔ آج آپ کا تعلیمی نظام اتنا گمراہ کن ہو گیا ہے کہ بچہ فراری ہے۔ میرے پاس چونکہ مسائل خانوادہ جوانان آتے رہتے ہیں، میرے پاس بہت ساری مثالیں اس وقت موجود ہیں کہ بچے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بچہ گھر میں آئے گا سر جھکا کے آئے گا، آپ کہیں گے بہت اچھا ہے، معذرت کے ساتھ بہت شریف ہے، وہ باہر کیا کر کے آ رہا ہے، کتنے گمراہ ہو کے آ رہا ہے، کتنے میڈیا نے اس کو گمراہ کیا، کتنے دوستوں نے گمراہ کیا، کن دوستوں کے پاس اٹھا بیٹھ رہا ہے، وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ اس نے کیا غلطی کی، کیا یہ اس وقت بتائے گا کہ جب آپ اس کے دوست ہوں گے. آپ صدام حسین ملا عمر نہیں ہوں گھر میں. بہت سے لوگ ملا عمر صدام حسین ہوتے ہیں گھر میں, ان کی شریعت کا ان کے ایمان کا اندازہ ان کی دھاڑ سے ہوتا ہے, ان کی چیخ سے ہوتا ہے. وہ جتنا زور سے چیخیں گے وہ بہت زیادہ مومن کہلائیں گے. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ معیارات بھی موجود ہیں. اپنی فیملی کو وقت دیجئے, اپنے گھر والوں کو وقت دیجئے, اپنی زوجہ کو وقت دیجئے. یاد رکھیے گا کہ وہ بھی ایک انسان ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے, گھر سے تعلیم شروع ہوتی ہے. آپ کا بچہ بڑا ہو کر باپ بنے گا تو آپ کی تربیت کے نتیجے بنے گا. آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی, کسی کی دلہن, کسی کی بیوی, کسی کی بہو بنے گی, کسی کی بھابھی بنے گی, تو آپ کی تربیت, آپ کی زیر تربیت رہ کے بنے گی. آپ گھر میں کیا دے رہے ہیں اسے, آپ کا اپنے شوہر سے کیا اخلاق ہے, آپ کا اپنی زوجہ سے کیا اخلاق ہے. بچے دیکھ رہے ہیں, بول نہیں رہے, کہہ نہیں رہے, زماں پہ نہیں لا رہے, لیکن والدین کی ہندوستان پاکستان کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں, سرد جنگ کو دیکھ رہے ہیں, جو کشمیر کے محاذ پر ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں اشاروں کنائیوں سے اور ہاں اور ہوں سے. بعض اوقات تو گفتگو اور نوبت جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, یاد رکھے گا. یہی بچہ امام کا ناصر بن سکتا ہے, اور غلط تربیت ہو نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہی بچہ امام کا دشمن بھی بن سکتا ہے. لہذا گھر وہ یونٹ ہے جہاں سے تربیت کا آغاز ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو وقت بارہا میں کہتا ہوں, اور تقریباً 2010 میں جب میں حوزہ علم قم سے آیا تھا اس وقت سے میں ان مسائل پر روشنی ڈال رہا ہوں. کہنا اپنے گھر والوں کو وقت دیں, اپنی زوجہ کو وقت دیں, وہ بھی ایک انسان ہے. وہ موم کی کوئی گڑیا نہیں ہے, روئی کی کوئی گڑیا نہیں ہے کہ گھر میں لا کے نوکرانی رکھ دیا آپ نے کام کاج کے لیے, جیسے کہ ہم مرد سمجھتے ہیں. اس کو بھی گھومنے کی حاجت ہوتی ہے, اس کو بھی سیر سپاٹے کی حاجت ہوتی ہے, اس کا بھی دل بھراتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی زوجہ کا دل رکھنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کا دل رکھنے کے لیے مثلاً بہت سے اقدامات کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی فیملی کو بچانے کے لیے. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, یہ اولاد آپ کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں امانت ہے, بہت بڑی امانت ہے, بہت بڑی امانت ہے. ایک اور نقطہ عرض کروں اور بس میں صاحب کی طرف آ جاؤں, موقع نہیں لیکن مجلس چہلم ہے, معمولاً لوگ آمادہ نہیں ہوتے, لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عنوان سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ بند معاشرہ نہیں ہے, یہ کھلا معاشرہ ہے. معذرت کے ساتھ آج سے 40 سال پہلے, 50 سال پہلے جو شادی ہوتی تھی, والدہ نے شادی کر دی, لڑکے نے ہاں کر دی, جب گھونگھٹ اٹھاتا تھا تو اس وقت دیکھتا تھا کہ دلہن کیسی ہے. معمولاً آپ میں سے جتنے بھی 60 سال 50 سال سے عمر ہیں سب کی تقریباً اسی قسم کی شادی ہوگی کہ آپ کی زندگی شروع ہے. آپ یا کزن تھے جانتے تھے, نہیں جانتے تھے تو پھر جو باہر سے لوگوں سے آپ لڑکی مانگ کے لائے ہیں تو اس وقت جب گھونگھٹ اٹھا اس وقت پتہ چل جاتا. لیکن آج کا زمانہ, آج کا معاشرہ بند معاشرہ ہے, کھلا معاشرہ ہے. آج کا بچہ بند کانوں اور بند آنکھوں کے ساتھ پروان نہیں چڑھ رہا, وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے. بہت سارے واقعات میرے پاس آئے, شریف لڑکے, تمیزدار لڑکے, اچھے گھرانے کے لڑکے, نماز شب پڑھنے والے لڑکے, سوم سلاد کے, کوئی چور و چکے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, سوم سلاد نماز شب کے پابند بچے, جو حلال و حرام کو پھونک پھونک کے دیکھ رہے ہوتے قدم قدم. وہ آئے مولانا ہماری یونیورسٹی میں ایک فلا مومنہ بچی, میں چاہتا ہوں اسے شادی کروں. میں نے کہا بہت اچھا ہے, مجھے اس کا حجاب اچھا لگتا ہے, اس کی خودداری اچھی لگتی ہے, اس کی عفت و پاک دامنی اچھی لگتی ہے. میں نے کہا اس سے کہو تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے کہو تم اس کے لیے رشتہ بھیجو, ایک جو معقول طریقہ ہے. بچی نے جا کر اپنے والد سے کہا یا والدہ سے کہا, والد نے کہہ دیا ہماری پسند کی شادی نہیں ہوتی, پسند کی شادی نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا, وہ تمہاری عزت کو بھگا کے نہیں لے جا رہا, وہ اس کے جذبات سے محبت محبت کہہ کے اس کے جذبات کو مجروح نہیں کر رہا ہے, وہ ایک معقول طریقہ اپنا رہا ہے, شریعت کا طریقہ اپنا رہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری پسند کی شادی نہیں ہوتی, تو میرا میں نے کہا کہ ان سے آ کے سوال کرنا اور یہ کہنا کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو کیا آپ اپنی زوجہ سے محبت کرتے تھے یا نفرت کرتے تھے. انسان اسی سے شادی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. یہ والدین حق دیں بچوں کو, اس کے لیے میں بازار نہیں کھول رہا ہوں, دروازہ اوپن نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بچہ آگے کہے آپ کہتے ہیں نہیں جناب بس ہم تیری شادی کر دیں گے، نہیں، بچی آپ کی ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ لڑکے کے بارے میں معلومات کریں، کیسا ہے، حسب کیسا ہے، نسب کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، تعلیم کیسا ہے، دین کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں پھر جا کر. پہلے مرحلے پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پسند کی شادی نہیں ہوتی، یہ 40 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے، اسلام نے حکم دیا انسان پسند کی شادی کرے، یہ حق اللہ بھی آپ سے نہیں چھین رہا، یہ حق اہل بیت آپ سے نہیں لے رہے، تو والدین کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اولاد سے یہ حق لے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق انتخاب کرے؟ شادی اس نے کرنی ہے، پسند اسے کرنی ہے، ہاں آپ کی رضامندی ہونی چاہیے، جو معیارات اسلام نے دیے وہ ہونے چاہیے. کئی لوگوں نے مجھے باہر سے جب میں نے گفتگو کسی جگہ تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یورپ کا معاشرہ یہاں پر لے کر آئے، میں نے کہا ہرگز نہیں، میں شرعی قوانین جو لاگو ہیں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن پسند کا حق جو ہے وہ ہر انسان کو ہے، ہاں وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ اسلام نے حق دیا ہے، یہ اہل بیت و قرآن نے حق دیا ہے، یہ میں اور آپ نہیں چھین سکتے. اور جہاں چھینا جائے گا وہاں پہ پھر دوسرے راستوں سے ان حقوق کا حاصل کیا جائے گا، وہاں پر پھر اقدار کی دھجیاں اڑائی جائیں گی. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب اولاد میں بغاوت آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، دامن دماغ گنجائش نہیں ہے، میں اس سے زیادہ اس موضوع کو نہیں کھولوں گا، صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کا احترام کریں اور اولاد بھی اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، لیکن آنکھ بند کر کے نہیں، جو شرعی قوانین ہیں اس کے مطابق. ایسا نہیں کہ جو بچے بچی نہ کہہ دیا آپ نے کہا جناب بس اس کو کرنا ہی کرنا، نہیں، جو شرعی قوانین ہیں، جو طریقہ ہے، جو خاندانی رسم و رواج کے مطابق انتخاب کیا جاتا ہے رشتوں کے لیے، اس کا انتخاب کیا جائے. آخری زمانے میں، اور یہ بہت بڑا ایشو بنتا چلا جا رہا ہے، آپ کا میڈیا اس طریقے سے آپ کو ایسے مناظر اور ایسے ڈرامے اور فلمیں دکھا دکھا کر آمادہ اور تیار کر رہا ہے کہ برائی اور قباحت مٹتی چلی جا رہی ہے، برائی کا احساس مٹتا چلا جا رہا ہے، اور یہی چیز زہر قاتل ہے ایمان کے لیے، کہ جو آج سے 20 سال پہلے ایک فیملی بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی تھی، آج 20 سالوں میں ایک فیملی، باپ اور بیوی اور بچے مل کر وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جو در حقیقت اخلاق سوز مناظر ہے. کیوں؟ بے حیا کر دیا گیا ہے، بے غیرت بنایا جا رہا ہے، ایمان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ڈرامہ دیکھو، اگر اس پہ کوئی شور نہیں اٹھے اگلی قسط میں، اگلے سیریل میں، اگلے ایپیسوڈ میں اس سے زیادہ پیش کریں گے. یہی ہو رہا ہے. جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، بقیت اللہ خیر الکم کے ماننے والے ہیں، ان گنتم مومنین پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا ٹی وی ہو، ان کا ڈرامہ ہو، ان کا موبائل ہو، ان کی زندگی ہو، ان کی بیٹی کے رشتے ہوں، ان کی پسند و ناپسند ہو، سب اہل بیت علیہ السلام کے قانون کے مطابق ہے. ان کی مجلسیں، ان کی ایصال ثواب، ان کے تمام حدیث، ان کی محفلیں، ان کے محفل ملا سب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہوتے. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. اذان گرامی، یہ وقت امانت ہے، یہ اولاد امانت ہے، یہ مجلس ادا امانت ہے، لہذا ہمیں اس امانت کو پورا کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کاتب تقدیر روز قیامت لکھے کہ تم نے فلا جگہ اس امانت میں خیانت کی تھی. والدین امانت ہیں، بہت بڑی امانت، یہ وہ امانت ہے جو ریپلیس نہیں ہو سکتے، ان کا نیا ورژن نہیں آ سکتا، ان کا نیا موبائل جس طرح آ جاتا ہے، یہ والدین کی جگہ نئے والدین نہیں آ سکتے. جس کے والدین ہیں وہ شکریہ ادا کریں، جائے ماں کے پاس. میں اکثر کہتا ہوں، تقریباً ہر مجلس اسال ثواب میں کہتا ہوں، جس کی ماں زندہ ہے وہ جائے ماں کے پاس، ماں کا ہاتھ چومے اور کہے ماں تیرا شکریہ، تو نے مجھے حسینی بنایا. جب میں اپنے باپ کو نہیں پہچانتا تھا میں حسین کا نام جانتا تھا. جب مجھے اپنے باپ کی پہچان نہیں تھی میرا باپ کون ہے، میری ماں نے مجھے حسین حسین کرنا اور نعرہ حیدری لگانا سکھایا. اپنی ماں کا ہاتھ چومے، اور اگر ماں نہیں ہے نا تو اس کی قبر پہ جائیں. مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جنہیں اپنے ماں یا باپ کی قبر پہ گئے ہوئے برسوں ہو گئے ہوں گے، برسوں ہوئے ہوں گے. یہ ظلم نہ کیجئے، یہ بھی ظلم ہے کہ تم ماں باپ کو دفنا کے انہیں مار دو. ہم اللہ تو کہتا ہے ان کا جسم مرتا ہے، ہم ان کی روحیں مار دیتے ہیں دفنانے کے بعد، ہم انہیں بھول جاتے ہیں، ہم انہیں فراموش کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہیں اپنے والد یا والدہ کے قبرستان قبر پہ گئے ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا. کوشش کریں، کل اتوار ہے، جائیں والد والدہ کی قبر پر، اگر زندہ ہیں جب بھی ان کے لیے دعا کریں، مر گئے ہیں جب بھی ان کے لیے دعا کریں. بڑی بڑی مشکلات میں نے والدین کی قبر پر دعا کے ذریعے سے حل ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، خود میرے اپنے تجربے میں بڑی بڑی مشکلات، بڑے بڑے مسائل حل ہو گئے. کہاں؟ والد کی یا والدہ کی قبر پہ جا کے دعا کرے، خداوندہ میرے والد اور والدہ کے حق کا واسطے میری مشکل کو آسان فرما. والدین بہت بڑی نعمت ہے، لائق تحسین ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، قابل ہدایت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کو بھلا بیٹھی ہے. بس ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، ایک مومن گیا ہے. باپ کون ہوتا ہے؟ آسرا ہوتا ہے. باپ کون ہوتا ہے؟ امید ہوتا ہے، جس سے امید وابستہ ہوتی ہے. آپ میں سے جو باپ کے درجے پر ہے نا، اسے پتا ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا کتنا باعث ننگ و آر ہوتا ہے. باپ کی کوشش ہوتی ہے کبھی خالی ہاتھ گھر نہ جائے، کچھ تو کچھ لے کے جائے، اس لیے کہ زن و بچہ جو ہے وہ سب میرا انتظار کر رہے ہیں، اولاد میرے انتظار کر رہی ہے. باپ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ خالی ہاتھ نہ آئے. کاش یہ اصول ہم اپنے باپ سے سیکھتے اور کوئی شب ایسی نہ ہوتی کہ جس میں اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرتے. باپ امید ہوتا ہے نا. کل ہی میں ایک جگہ میں مصائب پڑھ رہا تھا، تو مصائب کے آغاز میں نے یوں کیا کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو رسول اللہ رات کو ہی چلے گئے تھے، جناب زہرہ اور کچھ اور افراد کو امام علی کے حوالے کیا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیے گا. جب امام علی حضرت فاطمہ دوسرے افراد کو لے کے چلے تو راستے مشرکین نے حملہ کر دیا اور مولا علی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. ایک جنگ کا سما پیدا ہو گیا، ایک دھواں دار جنگ، گھمسان کی جنگ ہوئی. مولا علی نے مقابلہ کیا، ان کو رفع دفع کیا. اس کے بعد بی بی کی محمل کے قریب آئے اور فرمایا بنت رسول خدا آپ گھبرائیں تو نہیں؟ گویا بی بی نے یہ کہا ہوگا جس کارواں کا میر علی ہو تو فاطمہ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو فاطمہ کے آس کون ہوئے؟ علی مرتضیٰ. اس علی مرتضیٰ کا بیٹا عباس ہے جو کربلا والوں کی آس تھا. کربلا والوں کی آس کون تھا؟ ابو الفضل العباس. امید تھا، آرزو تھا، جس کو دیکھ کر بچے کہتے تھے کہ ہاں ہمیں کوئی پیاسا نہیں رکھ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آخر وقت تک جناب سکینہ کی آس حضرت عباس سے بڑھی. آج جب بھی علم آتا ہے نا تو علم کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشق بھی آتی ہے، یہ عباس و سکینہ کا رشتہ ہے کہ اگر سکینہ کو عباس کا واسطہ دو یا عباس کو سکینہ کا واسطہ دو، دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ایک رشتہ جوڑا ہوا ہے. کربلا میں عباس نے وعدہ کیا تھا سکینہ تیرے لیے پانی لے کے آؤں گا، پانی نہ لا سکے، عباس نے کہا اے سکینہ اب تیرے وسیلے سے جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا. یہ صرف بچوں کا آسرا نہیں تھا، یہ بیویوں کا آسرا بھی تھا، یہ امام حسین کی آرزو اور امید بھی تھی. کہتے ہیں کہ جتنے بھی شہدا تھے، شہید ہوتے تھے، امام لاشا لاتے تھے، امام کے چہرے پر شکستگی کے آثار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی خبر شہادت ابو الفضل عباس ملی، امام کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہوئے. امام نے اپنی کمر کو تھام لیا، الان انکسر ظہری، بھیا عباس تم میری کمر توڑ گئے. اللہ اکبر. یہ ہے. اور پھر عباس علمدار کے لاشے پر کھڑے ہو کر امام حسین نے کہا اے عباس कुछ आंखें वो थीं कि तेरी वजह से जिनकी नींदें उड़ी हुई थी, अपने आदा को रुख करके कहा और कहा कुछ आंखें ऐसी थी ख़याम की तरह रुख करके कहा, और मुराद ज़हनों वो उम्मे कुलज़ूम और सकीना और बीबियाँ थीं कि कुछ आंखें ऐसी थी जो आराम से सोती थी मगर अब्बास तेरी शहादत के बाद उनकी आंखों में नींद बाकी नहीं है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो, याद रखिएगा कि आप जो वालिदैन के लिए कर रहे हैं वही औलाद आपके लिए करेगी। ये वक्त लौट कर आता है। आज दुनिया दर हकीकत एक इंसान को जलाने वालों के मजमे पर लानत कर रही है। काश के रसूल के ज़माने में किसी के दर को ना जलाया होता तो आज दर हकीकत इंसानों को ना जलाया जा रहा होता। बस अज़ादारो वक्त लौट कर आता है। बाप का साया उठा है। बस चंद मसाए पेश करना चाहूँगा। जनाब ज़ैनब जब बाप की लाशें पे आई हैं, तवज्जो रखिएगा, मैं थोड़ा महसूस कराना चाहता हूँ बाप क्या होता है। तो हसन हुसैन मौजूद थे बहन को दिलासा देने के लिए। कहते बेटियाँ बाप के जनाजे की जीनत होती हैं, पैन करती हैं, लिपटती हैं, उनके महरम आते उन्हें जुदा करते हैं। तसव्वुर कीजिए जब मौला अली की शहादत हुई थी ना, ज़ैनब ने जख्मी सर देखा तो उस वक्त रोना शुरू किया था। जब बाप की शहादत हो गई, बाप का जनाजा उठ रहा था, ज़ैनब व उम्मे कुलसूम पैन कर रही थी, हसन हुसैन ने आकर जुदा किया था, बहन ज़ैनब भी हम हैं, हम मौजूद हैं। अज़ान गिरा में जब हसन की शहादत हुई उस वक्त भी बहनें पैन कर रही थी, उस वक्त हुसैन मौजूद थे। ऐ ज़ैनब फिक्र ना करो, हुसैन अभी मौजूद है। अज़ीज़ नगरी में तसव्वुर कीजिए, कहते हैं अमानत ज़िले ज़ैनब, ज़ैनब का दिल कितना दुखी है, कितना बड़ा है। पंजतन के बाद जिसने सबसे ज्यादा जख्म बर्दाश्त किए, जिसने सबसे ज्यादा मसाइब उठाए हैं, वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती है। इसलिए कि रिवायत में है कि अगर तुम इमाम हुसैन की मजलिस में जाओगे तो तुम्हें इमाम हुसैन के मसाइब पर रोने का सवाब मिलेगा, अगर तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मजलिस में जाओगे तो तुम्हें इमाम हसन के मसाइब पर रोने का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर तुम ज़ैनब कुबरा की मजलिस में जाओगे तो तुम्हें हसन के मसाइब पर भी और हुसैन के मसाइब पर भी रोने का सवाब। ये बहन तनहा होती जा रही है। बस तसव्वुर कीजिए कि जब हुसैन आखिरी रुख्सत को आए थे तो किस तरह रुख्सत किया था बहन ने। एक दफ़ा बढ़ते हुए हुसैन से कहा, हुसैन ज़रा रुक जाइए, मुझे माँ की वसीयत याद आ गई। एक दफा कहा, हुसैन जरा गरेबा खोलिए, हुसैन ने गरेबा खोला, जनाब ज़ैनब ने गर्दन के बोसे लिए और कहा, अम्मा ने कहा था ज़ैनब मैं ना होंगी, मेरा हुसैन आएगा, मेरी तरफ से उसके बोसे ले लेना। उसके बाद एक दफा इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब जरा कलाइयों से चादर तो हटाना। अजरुकुम अल्लाह, कहा क्यों भैया, कहा कि बाबा ने वसीयत की थी, ऐ हुसैन हम न होंगे लेकिन वक्त आएगा तेरे बाद तेरी बहन के हाथों में रसन बांधी जाएगी। बाप की वसीयत पूरी की। अब उसके बाद वो कुर्ता ज़ेब तन फरमाया, उसके बाद हुसैन चले हैं। अब आखिरी विदा है। एक विदा हुसैन का ये है कि बेटी लिपट गई घोड़े की टांगों से। ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को कहाँ ले जाता है, जो भी रन में गया वो वापस नहीं आया। एक विदा यह है। दूसरा विदा इमाम का कहाँ पर है, ख़याम में आए इमाम सज्जाद के पास। इमाम सज्जाद ने पहचाना नहीं, कहा कि मैं हुसैन हूँ, ऐ सईद सज्जाद तेरा बाबा हूँ, क्यों नहीं पहचाना, इसलिए कि खून लगा हुआ था, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। कहा कि बाबा आज चचा अब्बास नज़र नहीं आ रहे, आज भैया अली अकबर नज़र नहीं आ रहे। हुसैन ने कहा, बस बेटा इतना समझ ले, मर्दों में मेरे और तेरे सिवा कोई नहीं बचा।
اب میں بھی جا رہا ہوں گھر تیرے حوالے، روضِ امامت تیرے حوالے۔ یہ ایک ودا ہے، اور آخری ودا جب لاشا پامال ہو چکا، ایک بچی آئی ہے حسین کے لاشے پر۔ اللہ اکبر، خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ لاش اتنی پامال ہو چکی تھی کہ پہچان میں نہیں آتی، جسم سے لباس کو چھین لیا، سرتن سے جدا کر دیا۔ ارے بچی آئی ہے فدا کرنے، ارے بچی کو ہٹایا جا رہا ہے، ارے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی جازی آنے لگا۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلب۔ بار اللہم اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ مرحوم سید مقبول حسین رضوی ابن سید عبد القدوس رضوی کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، ان کی منازل قبر و برزخ کو آسان فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے انصار اور نصروں میں شمار ہونے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جتنے بھی مرحومین ہمارے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کو آج کی شب سفر آل محمد اور ضیافت مہمانی نصیب فرما۔ ہمارے والدین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات بلندی عطا فرما، خصوصاً مرحوم مقبول حسین رضوی صاحب، ان کی اولاد کو ان کے لیے حقوق شریعہ اور ان کے کارہ خیر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیے۔ مرحوم سید مقبول حسین رضوی ابن سید عبد القدوس رضوی کی۔